مومن برکت کا مہینہ پھر آ گیا ہے مومن برکت کا مہینہ بخشش کا ہے نجات کا انمول خزینہ رمضان مبارک رمضان مبارک
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأهله وصلاة وسلام على أهلها الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن الكريم وبولاية أمير المؤمنين وأئمة المعصومين عليهم السلام درود پڑھیں محمد والے محمد پر محمد وعجل فرجہم واحشرنا معاک. تمام تر تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے. درود ہے محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مقدسہ پر. حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام اور دیگر ائمہ کی ولایت سے متمسک کیا. گزشتہ درس میں ہم نے عقائد اسلامیہ کے اوپر کچھ روشنی ڈالی تھی اور دین اور مذہب کا فرق واضح کیا تھا. آج ہم اپنی گفتگو کا آغاز عقائد کے معنی سے کرنا چاہیں گے کہ عقائد کے معنی کیا ہیں. عقائد اسلامی عقائد عقد سے نکلا ہے جس کا مطلب گرہ لگانا, اور یقیناً جب اس کو ہم عقیدے کے اعتبار سے دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ مضبوط اور مستحکم گرہ لگانا. عقد گرہ لگانا, لیکن جب عقیدہ کہا جائے گا تو اس کا مطلب مضبوط اور مستحکم گرہ لگانا. یقیناً مضبوط اور مستحکم سے کیا مراد ہے, یعنی پائیدار, جسے آپ کہیں گے ڈیوریبل, جسے آپ کہیں گے کہ ایسی گرہ نہیں کہ جو بے خبری کے عالم میں لگائی جائے. وہ گرہ جو بے خبری کے عالم میں لگائی جائے گی یقیناً ناقص ہوگی, لیکن وہ گرہ کہ جو کہ شعور کے عالم میں اور حقیقت میں جو شے متحقق ہے اس کو درک کر کے لگائی جائے گی تو وہ بہت مستحکم ہوگی. اس کو اگر ہم ذہن انسانی, عقل, قلب اور جسم کے اعتبار سے اس گرہ کو دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ ذہن, جس کا تعلق تعلیم سے ہے, عقل یقین میں اضافہ کرے گی, قلب ایمان ہوگا تو یقیناً ایمان میں اضافہ ہوگا, قلبی تعلق ہے اس کا ایمان کا. اور جیسا کہ میں نہیں چاہتا کہ کچھ آیات کی تلاوت ابھی اس وقت کروں, ابھی اس موضوع کو یوں ہی چلنے دیجئے کہ یقیناً ایمان کا تعلق قلب سے ہے. جب کبھی بھی کسی عقیدے کے اوپر, کسی نظریے کے اوپر انسان اپنی توجہات مرکوز کر لیتا ہے اور اس کو عقیدے کے طور پر اپنا لیتا ہے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور یقیناً جب ایمان میں اضافہ ہوتا ہے کسی نظریے کے اوپر تو پھر لازمہ یہ ہے کہ اس ایمان اور اس نظریے کے نتیجے میں عمل وجود میں آئے. بالکل اسی طریقے سے کہ جس طریقے سے اگر کسی شجر کی جڑ مضبوط ہوگی اور مستحکم ہوگی تو یقیناً نتیجے میں اس درخت کی شاخ پر پھل آئے گا. اگر کسی درخت میں لگا ہوا پھل ناقص ہے یا خراب ہو رہا ہے تو وہ جو گارڈنر ہے, مالی ہے, وہ کیا کرتا ہے, وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کو دوا کی ضرورت ہے, اور وہ دوا پھل میں نہیں ڈالی جاتی, جڑ میں ڈالی جاتی. جڑ مضبوط ہوگی تو ثمر. اسی وجہ سے جہاں جہاں بھی اگر ایمان کا تعلق ہوگا تو عمل اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا. عمل ایمان کے بغیر نہیں ہو سکتا, ہاں لازمہ ہے, ضروری ہے, ممکن نہیں ہے کہ ایسا ہو. تو یقیناً جب ہم تعلیم اور یقین کی بات کرتے ہیں تو اس کو ہم کہیں گے تصدیق عقلی, عقل تصدیق کرے گی. اور اگر ایمان اور عمل کسی نظریے کا ساتھ دے رہا ہوگا, عکاس ہوگا, تو ہم اس کو کہیں گے کہ تصدیق قلبی, ایک عقلی طور پہ تسلیم کر لینا, قلبی طور پہ تسلیم کر لینا. عقلی یعنی کہ منطقی دلائل کے طور پہ تسلیم کر لینا، اور پھر ایک شے جو کہ منطقی دلیلوں سے بالاتر ہو کر، یعنی کہ جسے ہم کہیں گے قلبی اعتبار سے حقیقت درک کیا جا رہا ہوتا ہے جس کو، وہ والی مقام، اس والی منزل کے اندر ہم اس کو تصدیق قلبی کے طور پہ دیکھیں گے۔ عقائد کی اصطلاحی معنی اگر لیا جائے تو یعنی کہ وہ افکار جن پر دین اسلام کے مطابق ایمان لانا ضروری ہے، اس کو ہم کہیں گے عقیدہ، عقائد۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا پورا صحیح ہونا ضروری ہے، ناقص عقیدہ قابل قبول نہیں ہے، اس کی شفاعت بھی نہیں ہو سکتی۔ عمل میں کچھ کمی بیشی رہ گئی ہے تو یقیناً وہ ستار العیوب ہے، وہ مغفور ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، وہ قبول کرنے والا ہے۔ عمل کے ناقص ہونے میں، عمل میں کمی اگر ہے تو اس کو پورا ہونے کا امکان موجود ہے، شفاعت اسی کو کہیں گے۔ لیکن اگر عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے، کسی شخص کا توحید پر ایمان نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو یوں نہیں ہے کہ چلو ٹھیک ہے 19-20 تھا شفاعت کر دو، یوں نہیں ہے، عقیدہ پورا کا پورا صحیح ہونا چاہیے۔ اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جب عقیدہ حتماً 100% 100% صحیح ہوگا تو پھر لازم ہے کہ عمل وہ عقیدہ تقاضا کرے گا عمل کرنے کا۔ کل قرض کر چکا، عقائد کی اگر ہم اقسام کریں گے تو وہ دو انداز سے کر سکیں گے، ایک نظری اعتبار سے اور ایک عملی اعتبار سے، عقائد نظری اور عقائد عملی۔ عقائد نظری اور عقائد عملی یعنی کہ کچھ عقائد وہ ہوں گے جو کہ کچھ تھیوریٹیکلی ہوں گے اور کچھ پریکٹیکلی ہوں گے، ان کی اپلیکیشن ہوگی، جیسے کلرز کر رہا تھا۔ عقائد نظری یعنی کائنات کی اشیاء جو ہم آس پاس دیکھتے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے، کائنات کی اشیاء کی حقیقت کو درک کرنا، یہ ہیں عقائد نظری، تھیوریٹیکل عقائد۔ پریکٹیکلی اگر دیکھیں گے یعنی انسان کا یا اشیاء کا انسان کے اعمال سے رابطہ کیا ہے، ایک ہے شے کی حقیقت کیا ہے، میرے سامنے پانی کا گلاس رکھا ہے، کیا حقیقت، کیا اشیاء، پانی کی حقیقت کیا ہے، پھر ان اشیاء کا انسان کے اعمال سے رابطہ کیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ایک پریکٹیکل ہو گیا اور ایک تھیوریٹیکل ہو گیا۔ یعنی کائنات کی اشیاء کے اندر غور و غوث کرنا جہاں بینی کہلائے گا، ٹھیک ہے، اور اشیاء کا انسان کے اعمال سے رابطے کو ہم آئیڈیالوجی کہیں گے، کہ کیا آئیڈیالوجی ہے، کس آئیڈیالوجی کے تحت آپ وہ کام کرتے ہیں، کس آئیڈیالوجی کے تحت آپ فلانا ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں۔ یقیناً ہر ایکٹیویٹی کے پیچھے کوئی نہ کوئی آئیڈیالوجی، کوئی نہ کوئی نظریہ ہوا کرتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں بینی کو اگر ہم آئیڈیالوجی سے ملا دیں تو اسی کو مکتب فکر کا نام دیتے ہیں، کہ فلانا مکتب فکر، کہ جس کے پاس ایک آئیڈیالوجی ہو اور وہ کوئی عمل انجام کر رہا ہو اس کے تحت، اسکول آف تھاٹ کا نام آپ دے سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی معاشرے میں مختلف مکاتب ہمیں نظر آتے ہیں، مختلف انداز سے مختلف نظریات ہمیں نظر آتے ہیں، اور ان نظریات کے تحت ہونے والے اعمال بھی ہمیں، ایکٹیویٹیز بھی نظر آتی ہیں جو پریکٹیکلی ان عقائد کے عکاس ہوتے ہیں۔ اعمال کی بنیاد اس انداز میں پھر اگر دیکھا جائے تو عقائد کی بنیاد جو ہے، یعنی کہ اعمال کی بنیاد جو ہے، وہ وہی عقیدہ ٹھہرے گی، وہی نظریہ ٹھہرے گی جس نظریے کو آپ اڈاپٹ کرتے ہیں۔ یقیناً فطرت کی حس اور جستجو، یہ عقائد کی ضروریات کی بات کر رہے ہیں، عقائد یعنی کہ فطرتاً آپ متوجہ ہوں گے کسی شے کی طرف، کل بھی عرض کر رہے تھے ہم، یعنی کہ کمال کی طرف انسان رجوع کرتا ہے، اپنے سے بہتر کی طرف رجوع کرتا ہے، یا وہ شے اپنے لیے چاہتا ہے کہ جو اس کو بہتر نظر آتی ہے، بہتر کی طرف۔ کوئی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی عاقل شخص جو ہے اس کے سامنے دو چیزیں ہوں، ایک بہتر ہو اور ایک کم بہتر ہو، تو وہ بائی چوائس کم بہتر شے لے، اس کی چوائس ہوگی کہ میں بہتر ہوں۔ غلطی کر سکتا ہے، وہ ظاہراً کم بہتر شے لے رہا ہوگا، لیکن جب پوچھو گے تو وہ اس کی کچھ توصیف ایسی بیان کرے گا کہ جو کہ اس کے لحاظ سے بہتر ہوگی۔ نعمت دینے والے کے شکر کے طور پہ کہ مجھے جو نعمتیں ملی ہیں، یقیناً اس کے دینے والا کوئی ہے، تو ان عقائد کی ضروریات ہمیں یہاں پر بھی نظر آتی ہیں۔ کہ اس کے بعد پھر فائدہ چاہنا اور نقصان سے پرہیز، کہ مجھے نقصان نہ ہو، مجھے فائدہ ہو، یہ سب چیزیں، اس کے لیے آپ کو پھر
وہ پھر ہمیں اسی طرف لے کر جاتی ہیں اور تین اساسی سوال چھوڑ جاتی ہیں ہر ذہن انسانی میں. کیا ضرورت ہے کہ عقائد کی بحث کی جائے؟ اس لیے کہ ہمارے ذہنوں میں تین اساسی سوال ہیں. وہ کیا ہیں تین اساسی سوال؟ نمبر ایک، کہاں سے ہیں ہم، کہاں سے آئے ہیں؟ نمبر دو، جانا کہاں ہے، راستہ کیا ہے؟ اور نمبر تین، کہ جس راستے کا انتخاب کیا ہے کیا وہ صحیح راستہ ہے کہ نہیں، کہاں سے ہیں، کہاں جانا ہے؟ اور جس راستے کا انتخاب کیا ہے کہیں وہ آپ کو کہیں اور تو نہیں لے جائے گا. آپ اپنی سوچ میں سمجھ رہے ہوں گے کہ میں اپنی منزل سے قریب ہو رہا ہوں، درحقیقت دور ہو رہے ہوں گے. باطل نظریات، باطل عقائد، اب سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ شیطان ان کو اچھا کر کے دکھاتا ہے اور انسان سمجھتا ہے میں بالکل صحیح کام کر رہا ہوں، اور نتیجہ، اور جہاں جا کے چھوڑتا ہے کہ جہاں پر جسے کہتے ہیں نا کہ عین موقع پہ دھوکہ دے دینا. کہاں سے ہیں کا جواب ہے توحید، کہاں جانا ہے کا جواب ہے قیامت. اور وہ راستہ کون سا ہوگا جس کو استعمال کر کے ہم توحید کو قیامت سے ملائیں گے؟ تو یقیناً وہ صحیح راستہ نبوت کے علاوہ اور کون سا راستہ ہو سکتا ہے؟ تو ان تین اساسی سوالوں کے جوابات ہی اسلام کے بنیادی عقائد ہیں. کہاں سے ہیں، کہاں جانا ہے، راستہ کون سا اختیار کرنا ہے. یعنی کہ قانون کس کا ہوگا، قانون کہاں لے جا رہا ہوگا، اور قانون کی تشریح اور قانون کو پہنچا کون رہا ہوگا. غور کریں تو سب چیزیں توحید پہ ہی پلٹتی ہیں. مینیفیسٹو وہیں سے ملا ہے نا، بتانے والا کون؟ نبی نے قانون نہیں بنایا ہے. پیغمبر کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ قانون بنائے. پیغمبر کو قضاوت کا حق ہے، پیغمبر کو فیصلہ کرنے کا حق ہے. پیغمبر اسلام کو بہت ساری عہدے اس دنیا میں حاصل تھے، اس میں سے ایک عہدہ قضاوت کا تھا، آپ قاضی تھے. اسی لیے ایک جگہ ارشاد ہوا نا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ، اگر تم میں کسی شے میں تنازع ہو جائے تو اس تنازع کو اللہ اور رسول کی طرف پلٹا دو. پھر ایک دوسرے مقام پہ کہا کہ پھر جب رسول کوئی فیصلہ کر دے تو دلوں میں کوئی کجی نہیں ہونی چاہیے. ہاں، اگر تم ایمان لے کر آئے ہو اور ایک آخرت پر ایمان لے کر آئے ہو، توحید کے ذیل میں مکتب تشریع نے، عدل اور نبوت کے ذیل میں امامت کی بحث کو چھیڑا ہے. تو گویا بنیادی عقائد دے اسلامی توحید، نبوت اور قیامت رہیں گے. عدل اور امامت کی اضافی بحث کہ جس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے خصوصیت کے ساتھ، اور اپنا تشخص بھی برقرار رہے، کیونکہ بالکل ایسا ہی ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے کوئی ٹھاٹے مارتا ہوا، جوش مارتا ہوا پانی ہے اور گدلا پانی ہے، عجیب عجیب طرح کے اس کے اندر کثافتیں جو ہیں وہ ملی ہوئی ہیں، اور درمیان میں ایک مین اسٹریم ہے کہ جو کہ اس گندے پانی کا اثر نہیں لیتی، وہ صاف ستھری چلی آ رہی ہے. ٹھیک ہے، مختلف نظریات جنم لے رہے ہیں لیکن ایک مین اسٹریم ہے جو رسول خدا سے چلی آ رہی ہے، نہ اس میں کوئی باطل شامل ہو رہا ہے، اس نے اپنے آپ کو محفوظ کیا ہوا ہے. ہاں، تو اپنا تشخص برقرار رکھنے کے لیے دو باتیں ہم نے اور کہی ہیں جسے ہم عقائد امامیہ کہہ رہے ہیں. اب یہ پانچ کا جو سیٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے، اس کو ہم جو کل رسول دین کا نام دے رہے تھے وہ عقائد امامیہ کے طور پہ کہلائیں گے. اب ان کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ بہت ہی اختصار کے ساتھ جلدی سے عرض کر کے نکل جاؤں گا. ان کا حصول کا طریقہ عقلی ہونا چاہیے، نہ کہ تقلیدی. سن کر ایمان نہیں لے کر آنا ہے کہ چونکہ فلاں صاحب نے، آغا صاحب نے کہہ دیا ہے تو ایسا ہی ہوگا. نہیں، یہ صحیح نہیں ہے، یہ حجاب ہے، اس حجاب کو ہٹانا ہوگا، یہ جمود ہے. یاد رکھیے گا، آف دا ریکارڈ ہے کیونکہ عقائد سے ہٹ کر بات ہوگی، لیکن ماہ رمضان میں ہم یہ دروس لے رہے ہیں. ہم بہت ساری حقیقتوں تک نہیں پہنچ پاتے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، اس کی تمام مشکلات اور وجوہات میں سے بڑی وجہ جو ہے وہ وہی حجاب ہے، حجب جسے کہتے ہیں آپ. حقیقت تک پہنچنے سے, جو شے آپ کو حقیقت سے پہنچنے میں رکاوٹ بن جائے وہ حجاب ہے. ضروری نہیں ہے کوئی ظاہراً بری چیز ہو. مثال کے طور پہ اگر یہاں پہ آغا صاحب نے کوئی اچھی بات کہی ہے, جگہ بھائی کوئی بات کہہ کے چلے گئے ہیں اور ہم کہیں کہ واہ آج تو جو بات کہی ہے کیا علمی بات تھی, کیا پسند آئی ہوگی بہت, یہ خود ایک حجاب ہے. اس معاملے میں یہ علم خدا اور میرے درمیان حجاب بن جائے گا, مجھے خدا تک نہیں پہنچنے دے گا. تو ہر وہ شے جو خدا تک پہنچنے کے لیے معنی رکھے, جو نہ پہنچائے وہاں تک, تو وہ حجاب ہے. تو یقیناً عقلی انداز میں, منطقی انداز میں, کھلے انداز میں, دل اور دماغ اور عقل سارے دروازے کھول کر اپنا ظاہری عقیدہ باہر رکھ کر آئیں, اور اس کے بعد پھر یہاں پر نئے سرے سے دیکھیں, اس کو انالیسس کریں کہ ہم کیا سمجھتے ہیں. کچھ آداب ہیں ان عقائد کو پڑھنے سے پہلے, تو ہم توحید کی بحث شروع کرنے سے پہلے ان آداب کو بیان کرنا چاہیں گے. یقیناً اگر حق کی جستجو ہوگی تو پھر کامیابی کی امید یقیناً حتمی ہے. حق کی جستجو ہو, کوئی پریشر نہ ہو, اندر سے جستجو ہو. پھر کسی قسم کے دباؤ میں آئے بغیر, غیر جانبدار ہو کر, کسی قسم کے جانبداری سے کام نہیں لینا, غیر جانبدار ہو کر ہر ایک موقف کو سننا, انالیسس کرنا, دلائل قائم کرنا, اور جب دلیل قائم ہو جائے کسی سے متاثر ہوئے بغیر بھی, یہ نہیں کہ میں فلاں سے متاثر ہو گیا, ٹھیک ہے وہ بھی نہیں, اور جب نہ کسی سے متاثر ہوا ہوں, نہ غیر نہ میں کہیں جانبدار رانا میں نے رائے دی ہے, اب جو نتیجہ نکل رہا ہے تو پھر اس نتیجے سے بے پرواہ ہو. جو نتیجہ نکلے خوف نہیں ہونا چاہیے, ڈر نہیں ہونا چاہیے. ہاں مشکل مسئلہ, یہ کہنا آسان ہے لیکن بہرحال مشکل مرحلہ ہے. بلند حوصلہ ہونا چاہیے, یعنی کہ حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے. بہت سارے عقائد بنے ہوئے ہوں گے ذہن میں, کچھ شکلیں بنی ہوئی ہوں گی, اور ہو سکتا ہے کہ وہ چیز ویسی نہ ہو, تو پھر ایک خیال آتے ہیں اب تک تو یہی سنتے آئے تھے, ہم نے تو یہی سنا تھا, ہم نے تو اب تک یہی کیا تھا, ہمارے یہاں تو بچپن سے ایسے چلا آ رہا ہے. کل آیت پڑھ چکا, ہاں انا وجدنا ابانا کذالک, وہ ہم نے تو اپنے باپ دادوں کو پایا تھا یہی کرتے ہوئے, تو یہ والی دلیل تو رد ہو گئی تھی. شاید آواز آئے کہ ٹھیک ہے تم نے اپنے باپ دادا کو یہ کرتا ہوا پایا تھا, جہنم میں ہے وہ, جاؤ تم بھی ان کے پیچھے جاؤ, جو صلہ ان کو ملا وہاں وہی صلہ تمہارے لیے بھی ہے. تو یہ دلیل نہیں ہونی چاہیے. دلیل اپنی انفرادی ہونی چاہیے, تقلیدی روش نہیں ہونی چاہیے. جلد بازی سے پرہیز, جلد بازی نہیں کرنی, تحمل سے, بردباری سے, اور پھر طویل تر دلیل, جو بہتر سے بہتر دلیل ہو اس کو قبول کرنا, اس کو قبول کرنا زیادہ توجہ اور دقت کے ساتھ, قوی تر دلیل کو قبول کر لینا. اور یعنی اس کو ہم کہتے ہیں آخر میں کہ جب دلیل قائم ہو جائے. دلیل قائم کب ہوتی ہے؟ دلیل اس وقت قائم ہوتی ہے جب وہ رد نہ کی جا سکے. ٹھیک ہے, ایک دلیل آپ نے دی, اس کے جواب میں دلیل ہم نے دی, تو یا تو آپ اس کو رد کر دیجئے یا قبول کر لیجئے, یا قائل ہو جائیے یا قائل کر دیجئے, تیسرا کوئی راستہ نہیں. یا قائل ہو جائیے یا قائل کر دیجئے, لیکن اگر ایک مرحلہ ایسا ہے کہ نہیں بس اس پہ بات نہیں ہو سکتی کیونکہ منع کیا گیا ہے, ان پہ بات نہیں کر سکتے, ان مسائل کو نہیں چھیڑ سکتے, گمراہ ہو جاؤ گے, بس ٹھیک ہے مان لیا نہ مان لیا, نہیں نہیں نہیں, ڈولنس تھوڑی خرید رہے ہیں کہ آنکھ بند کر کے خرید رہے ہیں. عقیدے کا مسئلہ ہے, آنکھ کھول کر سوال کریں. اور یہ شرف اسی مکتب کو حاصل ہے, اسی مکتب کو حاصل ہے کہ جب آنے والا ممبر کوفہ پر جلوہ افروز ہوا تو کیا کہا تھا, پوچھو سلونی قبل ان تفقدونی, اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو, تفقدونی تم مجھے کھو دو, مجھے گمشدہ کر دو. ٹھیک ہے, پوچھو, کیوں پوچھو, سوال ہے نا, یہ خود ایک سوال ہے, اس لیے کہ جب سوال کرو گے تو روح میں تڑپ پیدا ہوگی, جب روح میں تڑپ پیدا ہوگی پیاس پیدا ہوگی, روحانی طور پر پیاس لگے گی, تو پھر نتیجہ کیا ہوگا, نتیجہ یہی ہوگا کہ سوال ہوگا, جیسے ہمیں پیاس لگتی ہے ہم پانی پی لیتے ہیں, جب روح کو پیاس لگتی ہے تو کیا کرتی ہے؟ سوال کرتی ہے. تو اسی لیے انہوں نے کہا سوال کرو تاکہ تشنگی کو محسوس کرو, پھر اس کا جواب ملے گا. جب جواب ملے گا تو پھر کیا سیری ہو جائے گی؟ نہیں, علم کے بھوکے کبھی سیر ہوئے؟ دوسرا سوال آئے گا, تیسرا سوال آئے گا, چوتھا سوال آئے گا, اور ہر سوال کے جواب میں معرفت کے درجے بلند ہو گئے. تو سوال یعنی کہ وہ جمود جو 25 سال میں ہو گیا تھا کہ خبردار کچھ پوچھنا نہیں, کوئی تنقید نہیں کرنا, بس یہ کیا ہے ہمیں معلوم نہیں, بس ایسے ہی مان لو, ایسا نہیں. آنے والے نے سب سے پہلے ان تالوں کو توڑا ہے, ذہن انسانی پر جو قفل لگے تھے ان کو توڑ دیا. اخلاقی کچھ آداب ہیں جس میں ہم کہتے ہیں کہ ہدایت کی دعا کے ساتھ طہارت باطنی اور ظاہری کے ساتھ, کہ یقیناً امید رکھتا ہوں کہ جب ہم اس درس میں آتے ہوں گے تو باوضو آتے ہوں گے. اور ماہ مبارک رمضان میں ایک وصیت اور کرتا جاؤں گا کہ کوشش یہ کیا کریں کہ حالت وضو میں ہی رہیں. میں آیت اللہ مطہری کی سوانح پڑھ رہا تھا تو ان کی زوجہ فرماتی ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ آغا جو ہیں وہ کبھی بغیر وضو رہے ہوں, آدھے گھنٹے سے زیادہ بھی کبھی بغیر وضو ہم نے دیکھا نہیں ہوں. تو پوری پوری زندگیاں گزر گئیں لوگوں کی کہ انہوں نے وضو کو ترک نہیں کیا. اس کے روحانی فوائد ہیں, بہت فوائد ہیں, باطنی فوائد ہیں, اور خصوصیت کے ساتھ کہ جب آپ عقائد کی بحث کر رہے ہیں اس کے روحانی باطنی نجاست اور ظاہری نجاست سے پاک ہوگا. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جہابینی کی دو اقسام ہیں, ایک توحیدی ہے ایک الہادی ہے. توحیدی نظام کا محور جو ہے وہ خدا ہے, الہادی نظام کا اقسام کا جو قسم کا جو محور ہے وہ انسان ہے. جو توحیدی قسم ہے جہابینی کی اس میں تمام ادیان آسمانی ادیان ہیں, لیکن جو انسان جہاں محور ہے وہاں پر لبرلزم ہے, اومنزم ہے, اور بہت سارے مسائل جہاں پر نظر آتے ہیں. بہرحال اب یہاں پر ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ دین کی جو منشا ہے, ضرورت ہے, وہ کیوں ہے, وہ کیا ہے. مثال کے طور پہ جو فریڈ رسل ویل صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب خوف ہے, جہل ہے, مطلب ایک افیون کے طور پر دین لیا جاتا ہے کہ بس وہ آپ کسی کو دین کی بات کریں اور چپ کرا دیں اور خاموش کرا دیں. ایسا دین ان کے ذہن میں, ایسا دین کا رجحان اور دین کا تصور یہ ہے. جبکہ دوسری طرف ہمیں عقل اور فطرت, مطلب فطرت تقاضا کرتی ہے کہ کوئی دین ہو. اگر کوئی قانون نہ ہوگا, مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ یہاں جو ہے پاکستان میں جناب اب جنگل کا قانون ہے, میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے, جنگل میں بھی ایک قانون ہوتا ہے جس پر جنگل کے جانور جو ہیں وہ عمل کرتے ہیں, اور وہ اس پر صدیوں سے عمل کر رہے ہیں, اور آج تک کسی جانور نے کوئی اپنا قانون توڑا نہیں ہے. میں نے نہیں دیکھا کہ شیر جو ہے وہ گھاس کھا رہا ہو, وہ کل بھی گوشت کھاتا تھا آج بھی وہی کھاتا ہے. جو قانون ہے, یہ انسان ہے جو قانون توڑتا ہے, یہ اس قسم کا شرف انسان کو حاصل ہے کہ وہ جو ہے وہ ہر چیز میں جو ہے وہ ایک جدت لے کر آتا ہے. تو یہاں سے ہم اپنی بحث کو جو ہے اب توحید کی طرف موڑ دیتے ہیں. ان تمام بحثوں میں سے جس سے اول بحث ہے وہ وجود کی حقیقت ہے. وجود کیا ہے؟ وجود حقیقت میں جو شے متحقق ہے وہ ہے وجود. ایک ہے موجود, اور موجود کے پیچھے کیا ہے؟ وجود. اس بحث کو میں چھیڑوں گا کسی اور موقع کے اوپر. وجود کیا ہے, وجود کی حقیقت کیا ہے, آئیے, اور پھر اس وجود کو درک کرنے کے ذرائع کیا ہیں. حواس خمسہ, کسی وجود کو درک کرنے کے ذرائع کیا ہیں؟ حواس خمسہ, عقل, قلب. قلبی اعتبار سے آپ کسی وجود کو درک کر سکتے ہیں, حواس خمسہ سے کسی وجود کو درک کر سکتے ہیں, عقل سے کسی وجود کو درک کر سکتے ہیں کہ نہیں کوئی ہے. یقیناً جو حواس خمسہ سے محسوس کیا جا سکتا ہے کائنات کے ایک حقیقی وجود کو درک کرنے کے لیے, اس کے لیے جو ہم دلیل ابھی آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے اس کو ہم کہیں گے دلیل نازم. دلیل نازم, ٹھیک ہے. کیا ہے دلیل نازم؟ مثال کے طور پہ ہم کسی بھی شے کی حقیقت کو دیکھتے ہیں, ذرے ذرے کو دیکھتے ہیں, ذرے ذرے کا سینہ چاک کر کے دیکھتے ہیں. ایک زمانے میں ایٹم ہی سب سے چھوٹا ذرہ تصور کیا جاتا. مجھے یاد ہے جب ہم پڑھتے تھے اسکول میں, تو اس بہت بہت پرانی بات نہیں ہے, پاکستان بن چکا تھا, تو اس وقت جو ہے وہ ایٹم ہی کو چھوٹا سے چھوٹا تصور کیا جاتا تھا. اب اس میں پتہ لگا نہیں ہے اس میں الیکٹران بھی ہیں, تو پھر پروٹون بھی ہیں, پھر فوٹون بھی ہیں, پھر نیوکلیس بھی ہیں. وہاں وہ تو جیسے تحقیق ہوتی جا رہی ہے, آپ کو ایکسپلور چیزیں کرتے جا رہے ہیں, اور پھر آپ کو گردش نظر آتی ہے. ذرے کے اندر دیکھتے ہیں گردش نظر آتی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, ذرے کے باہر کائنات کو دیکھتے ہیں گردش نظر آتی ہے. ذرے کے اندر بھی اسی انداز میں گردش ہے, ذرے کے باہر بھی اسی انداز میں گردش ہے. جس طرح سے تناسب ذرے کے اندر نظر آتا ہے, ویسا ہی ذرے کے باہر بھی نظر آتا ہے. گویا معلوم ایسا ہوتا ہے کہ کسی بنانے والے نے, کسی عالم نے, کسی ایسی ہستی نے اس کو بنایا ہے کہ جو کہ اس کے وجود اصلی, اس کی حقیقت سے آشنا ہے, اس کی ضرورت سے آشنا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر سب ایک ہی انداز سے گردش کر رہے ہیں, مطلب یہ سمجھ لیجیے صرف کلاک ہے جو کلاک وائز گردش کر رہی ہے, باقی تو ساری چیزیں اینٹی کلاک وائز ہیں. الیکٹرانس کی حرکت کو دیکھ لیجیے, سیاروں کی حرکت کو دیکھ لیجیے. وَأَتْقَنَا صُنْعَ الْفَلَكِ الدَّوَّارِ فِي مَقَادِيرِ التَّبَرُّجِ, کہ اس نے ایک آربٹس بنائے ہیں, اور وہ جو سیارے ہیں وہ اپنے اپنے آربٹس میں جو ہے وہ گردش کر, اپنے اپنے مدار کے اندر, فی مقادیر تبرج, اپنے اپنے آربٹس کے اندر جو ہے وہ گردش کر رہے ہیں. دعائے صبا کے جملے عرض کیے سامنے آپ کے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف اجزاء کا اس انداز میں ہم آہنگ ہونا ایک یقیناً ایک خاص ہدف حاصل کرنے کے لیے کیا گیا. اس کا ایک خاص ہدف ہے, اور یقیناً وہ ہدف کیا ہے؟ وہ ہدف یہ ہے کہ اس کائنات میں منظم مجموعے ہیں, انتظام ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی منتظم نہیں ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ یہ مائک جو ہے وہ اپنے آپ بن گیا, بہت مضحکہ خیز بات لگے گی. ہاں ایسا ہے. اگر ہم کہیں کہ جناب یہ جو جتنی بھی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ سب خود اپنے آپ بن گئی تھیں, یہ سیارے جو نظر آ رہے ہیں یہ بھی اپنے آپ بن, دھماکہ ہوا تھا اور دھماکے کے نتیجے میں ایسا کچھ ہو گیا ہے, اور ان کی آپس میں کشش ہے, اور یہ سب جو ہیں وہ اپنے اس کشش کی بیس کے اوپر جو ہے وہ قائم ہے. ایک مندر تھا جس کو ہم کہتے ہیں سومناتھ کا مندر, اور سومناتھ کے مندر کے طرح کے کچھ اور فلوٹنگ ٹیمپلز کے نام سے آپ کو آج بھی نظر آ جائیں گے, بہت سے ٹیمپلز ہیں. اس کی ایک اسپیشلٹی تھی, وہ کیا تھی؟ ہوا میں معلق تھا, ہوا میں معلق تھا وہ, ٹھیک ہے. تو کیسے معلق ہوا ہوگا؟ ایسے اٹھا کے پھینک دیا ہوگا اور وہ خود ہی جا کے معلق ہو گیا ہوگا؟ نہیں. ہاں کتنی کیلکولیشن کرنی پڑی ہوگی, ہاں کس حد تک کیلکولیشن کی ہوگی, اس میں کتنے ماہرین نے اپنا حصہ ڈالا ہوگا کہ اس کو ہوا میں معلق کر سکیں. تو ایک بت کو ہوا میں معلق کرنے کے لیے اتنے ماہرین چاہیے, اور پوری کائنات کو معلق کرنے کے لیے کوئی ماہر نہیں چاہیے, یہ اپنے آپ ہو جائے گی. یہ کون سی دلیل, مطلب عقلی دلیل کی بات کریں نا, لاجک کی بات کریں. میں ایک مقناطیس کو بہت زور سے زمین پہ ماروں اور وہ ذرہ ذرہ ہو جائے, تو بتائیے اس کا کتنا امکان ہے کہ میں کتنی بار زمین پہ ماروں کہ یہ سارے ذرے ہوا میں معلق ہو جائیں؟ ایک کروڑ بار ماروں تو ہو جائے گا اس طرح؟ نہیں. وہ کیسا دھماکہ تھا کہ ایک ہی دھماکے سے سب چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ چلی گئیں. تو یقیناً اس دھماکے کی ذمہ داری کسی نے قبول کی ہوگی. اگر دھماکہ ہوا ہے تو کوئی ذمہ دار بھی ہوگا. جی ہاں, اس کی ذمہ داری قبول کی ہے اس وجود نے جس کے تذکرہ بھی ہم کر رہے ہیں, کائنات کے اس وجود حقیقی نے اس ذمہ داری اس دھماکے کی قبول کی ہے. گو کہ سائنٹسٹ اب اس بات کو مانتے ہیں کہ دھماکہ نہیں ہوا تھا, ایکسپینشن ہوا تھا, کائنات ایکسپینڈ ہوئی تھی. اگر ابھی کی آپ تحقیق دیکھیں تو ایک ایکسپینشن تھا. تو آپ دھماکہ کہہ لیجئے, کرنے والا تو تھا کوئی. مقدمہ نمبر دو یہ ہے کہ ہر منظم مجموعے کا کوئی بنانے والا ہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ اگر اتنا منظم مجموعہ ہوگا, اور جتنا منظم مجموعہ ہوگا بنانے والے کا علم اتنا ہی زیادہ ہوگا. پرفیکشن جتنی زیادہ ہوگی, زیرو ڈیفیکٹ جسے کہتے ہیں, تو جتنے زیادہ زیرو ڈیفیکٹ ہوگا हम बना सकते हैं कोई ज़ीरो डिफेक्ट? नहीं, कहते नहीं, ये 99.999% जो है वो खालिस है, तो वो जो छोड़ दिया है वो क्या है, कौन नहीं, वो हम कर नहीं सकते। मतलब हम अपनी पूरी जोर लगाकर जो परफेक्शन लाते हैं वो 99.999% होती है, 100% नहीं होती। क्यों? इसलिए कि आपका इल्म नाकिस है, आप अभी बच्चे हैं, आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो रहे हैं। साइंस बच्ची है अभी, आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हो रही है, बहुत सी चीज़ों को जान चुकी है, बहुत सी चीज़ों को अभी नहीं जाना, इसीलिए इनकार नहीं कर रही कि ऐसा कुछ नहीं है। कहती है नहीं, मुझे मालूम नहीं है, मैंने देखा नहीं है, मतलब मैं भी बच्ची हूँ, मैं जो बड़ा होने दो। तो हर मुनज़्ज़म मजमे का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, तो इस कायनात का, ये कायनात है मुँह बोलता सबूत उसका, किसी दलील की हाजत नहीं खुदा के लिए। दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले महान। नतीजा यह है कि इस कायनात का कोई बनाने वाला है, क्योंकि ये मुनज़्ज़म मजमूए हम देखते हैं, तो जो नताइज हमारे सामने आते हैं दलील नज़्म से वो ये आते हैं कि जनाब चूँकि ये मजमूआ है और मुनज़्ज़म मजमूआ जिस कदर दकीक़ है, बनाने वाला भी उसी कदर आलिम होगा, अलीम होगा, हलीम होगा, आलिम, कादिर, आक़िल, बाशऊर, हकीम। अब ये सारी की सारी सिफ़ात आप ले लीजिए कि जिसने वो यूनिवर्स बनाया, जिसने सिस्टम्स बनाए, ठीक है, जिसने उनको ऑर्गेनाइज़ किया, मुदब्बिर भी वही है, यही नहीं कि बना दिया, क्रिएटर नहीं, खाली क्रिएशन के साथ जो क्रिएटर है वही उसका मुंतज़िम भी है, मुदब्बिर भी वही है। यहाँ पर एक बात आ गई है तो एक नुक्ता देता चलूँ। आज जाइएगा कुरान में, मुख्तलिफ आयात ढूँढिएगा, जहाँ जहाँ भी ज़मीन और आसमान की खिलकत की बात होगी ना, हाँ, वहाँ फ़ौरन अस्तवा का ज़िक्र होगा। अस्तवा का मतलब क्या होता है? खलक सब असमाबाद फ़ीसत अय्याम ثم استوى على العرش। और इस किस्म की जहाँ जहाँ भी खिलकत की बात होगी फिर अस्तवा की बात होगी। खिलकत का मतलब क्या है? उसने 6 दिन में ज़मीन आसमान को खल कर दिया, थुम्मा उसके बाद अस्तवा किया अर्श के ऊपर। अस्तवा का मतलब जो अमूमन हमारे भाई लिया करते हैं, मतलब बैठना लिया करते हैं, जैसे इस वक्त मैंने इस कुर्सी पे अस्तवा किया हुआ है, तो जिसकी फ़िक्र महदूद होगी, जो सिर्फ ज़ाहिर को देखेगा, वो कहेगा कि हाँ ज़मीन आसमान को बना लिया, फिर अर्श पर बैठ गया, वहाँ कोई कुर्सी, अब अर्श पर बैठ गया तो कहाँ बैठ गया, तो फिर कोई कुर्सी भी बनानी पड़ेगी जिस कुर्सी पर बैठ गया, फिर उस कुर्सी को चरचराना भी पड़ेगा, फिर अजीब अजीब नज़रियात। अस्तवा का मतलब, हाँ, बैठना अगर लिया जाए तो यूँ लिया जाए कि जैसे एक कोई बादशाह तख्त पर बैठता है, तो वो तख्त पर क्यों बैठता है? जब कोई बादशाह, किसी सल्तनत का बादशाह तख्त पर बैठता है, तो उससे क्या मुराद ली जाती है कि इस वक्त तख्त नशीं कौन है, यानी इख्तदार किसके हाथ में है, निज़ाम किसके हाथ में है, तदबीर करने वाला कौन है? इसीलिए जब खलकत की बात होती है तो फौरन तदबीर की बात होती है कि हमने ही खल किया है, हम ही तदबीर करेंगे। यूँ नहीं है कि हमने बनाकर छोड़ दिया, अब तदबीर कोई और करेगा। ये कुछ बातिल नज़रियात हो सकते हैं, ईश्वर ने बना दिया, अब बहुत सारे अवतार हैं, बहुत सारे भगवान हैं, बहुत सारे लोग, ये वो नज़रियात हो सकते हैं। मैं हुस्न ज़न से काम लेते हुए अर्ज़ कर रहा हूँ, हो सकते हैं नज़रियात कि बस उसने खल्क कर दिया, अब चलाने वाले कुछ और लोग होंगे। मुदब्बिर कौन करेगा, तदबीर कौन करेगा? हाँ, मखलूक, खुद मखलूक की तदबीर कर सकती है क्या कोई मखलूक? मखलूक की ज़रूरत को कल अर्ज़ कर चुका, मखलूक की ज़रूरत को खालिक बेहतर जानता है, तो जो खालिक है, हक रखता है, तदबीर भी वही करेगा, असबाब भी वही मुहैया करेगा। बस ये दलील नज़म के कुछ नताइज थे, यानी ये कायनात जो है वो मादे से वजूद में नहीं आई, ये कायनात इत्तेफाकन वजूद में नहीं आई, इस कायनात की खिलकत का हदफ है। क्या है वो हदफ? ये एक और मौजू, ये एक दिलचस्प मौजू है कि ये कायनात की खिलकत का हदफ क्या है, ये किसके लिए बनाया, ये ठीक है ये भी बनाया है, ये भी मुनज़्ज़म है, ये भी किसके लिए बनाया है? तो जवाब मिलता है कि सख़र लकुम मा फिल अर्ज़ जमीआ, तुम्हारे लिए मुसख़र कर दिया है हर शय को, सब चीज़ें तुम्हारे लिए बनाई हैं। अच्छा, ये किसके लिए बनाया? तुम्हारे इंसान के लिए, यानी कि अब अगर किसी भी शय की हकीकत को देखेंगे तो उसका वजूद जो है वो حیات سے جڑا ہوا ہوگا خصوصی طور پر، یقیناً چرند پرند سبھی سے جڑا ہوا ہوگا، خصوصیت کے ساتھ انسان کے لیے جڑا ہوا ہوگا. یعنی کہ کائنات کے بننے کا سبب کیا تھا؟ مطلب اس لیے کہ جانوروں کو بنایا جائے. ہاں یہ سبب تھے، کیا سبب تھا؟ یہ درختوں کو کیوں، درختوں کو بنانا تھا اس لیے کائنات بنائی، یا درخت کوئی ضرورت پوری کر رہے ہیں؟ ویسے تو ہم سب کچھ نہ کچھ ضرورتیں پوری کر رہے ہیں ایک دوسرے کی، لیکن بہرحال اس انداز میں دیکھیے، ٹھیک ہے. الٹیمیٹلی یہ ساری چیزیں پلٹیں گی خود انسان کے پاس کہ اس میں انسان کے لیے ضرورت ہے. اس زمین کو بچھایا ہے ہاں فرش کی طرح، کیوں؟ تاکہ آپ اور میں چل سکیں. جو حیات، جو 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 شے حی ہے، جو حیات رکھتی ہے، حی غلط کہہ رہا ہوں، آگے جانے کی بات کریں گے، یعنی کہ جو زندہ ہے ہمارے لحاظ سے زندہ ہے، چل پھر رہی ہے، تو اس کو چل پھرنے کے لیے ایک اسموتھ سرفیس چاہیے، ٹھیک ہے. یعنی کہ لیونگ تھنگس کے لیے یہ کام کیا گیا، ٹھیک. اچھا جانوروں کو کیوں بنائے، ان کی زندگی کا کیا مقصد ہے، خلقت کا کیا مقصد ہے؟ یعنی کہ وہ آپ کو منفعت دیتے ہیں، آپ کو فائدہ دیتے ہیں. آپ جانوروں کو فائدہ دیتے ہیں یا ہم جانوروں سے فائدہ لیتے ہیں؟ کبھی کسی گھوڑے کو انسان کے اوپر سفر کرتے ہوئے دیکھا؟ میں نے نہیں دیکھا، میں نے انسان ہی کو دیکھا ہے گھوڑے پہ سفر کرتے ہوئے. ایسا ہے؟ یعنی کہ یہ کس نے کس کو مسخر کیا ہے؟ گاڑی آپ پر سفر کرتی ہے یا آپ گاڑی میں سفر کرتے ہیں؟ مسخر کون کسے کر رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ساری اشیاء کہیں نہ کہیں، یہ درختوں کو کاٹ پیٹ کے آپ جو دروازے کھڑکیاں بنا لیتے ہیں، یہ کس نے کس کو مسخر کیا ہے؟ یہ سمندروں کا سینہ چیر کر آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، یا سمندر جو ہے وہ آپ کے گھروں میں آ جاتا ہے ٹریول کرتا ہوا؟ سونامی کی بات نہیں کر رہا، وہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے، ادھی لائن میں بات کریں گے. یعنی آپ کو نظر آئے گا کہ انسان ہے کہ جو ان چیزوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے. اب یہ طے ہو گیا نا کہ انسان ہی ہے جو کہ ان اشیاء سے فائدہ اٹھا رہا ہے، تو پڑھ لو اس آیت کو، سخر لکم ما فی الارض جمیعا، تمہارے لیے تم نے مسخر کر دیا، تو انسان کو کے لیے بنائی ساری چیزیں، چرند بنائے تو تمہارے لیے، ٹھیک ہے، پرند بنا دیے تمہارے لیے، زمین اور آسمان خلق کر دیا تمہارے لیے، ہیں دریا بنا دیے تمہارے لیے، سمندر بنا دیے تمہارے لیے، تم نے کشتی بنا لی اسی لیے کہ تم اس کے اندر سفر کرو، تم ہر چیز کے پیچھے تم ہو، تم کس لیے ہو؟ تم کس لیے ہو؟ یہ سب چیزیں تو تمہارے لیے ہیں، یہ کس لیے؟ تمہارے لیے. وہ کس کے لیے؟ تمہارے لیے. تم کس کے لیے ہو؟ تو جب تم اپنے اوپر نظر کرو گے تو جواب یہی ملے گا کہ انا للہ. تو جب یہ بات طے ہے کہ میں ان چیزوں کے لیے نہیں بنا ہوں، میں ان چیزوں کو استعمال ضرور کروں گا، میں پانی ضرور پیوں گا، لیکن میں پانی کے لیے پیدا نہیں ہوا. کیا میں اس دنیا میں، کسی کا جملے یاد آئے، کیا میں دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ میں چوپایوں کی طرح کھاؤں پیوں اور پھر سو جاؤں؟ کیا میں اس لیے، کوئی تھا نا دانشور؟ یہ جملے نظر آئیں گے، کوئی انسان شناس، کوئی عارف ہی یہ جملے کہہ سکتا ہے، کیا میں اس لیے بھیجا گیا؟ یہ تو اسباب ہیں، یہ تو چیزیں ہیں جو میرے اور آپ کے لیے دی ہیں. یہ پیاس بجھاتا ہے، پانی پیاس بجھاتا ہے، پانی پیاس نہیں بجھاتا، پانی سبب بنتا ہے، پیاس کوئی اور بجھاتا ہے. پانی سبب بنتا ہے، پیاس کوئی اور بجھاتا ہے. کیا آگ جلاتی ہے؟ جی نہیں، آگ نہیں جلاتی، آگ تو سبب بنتی ہے، آگ میں حرارت کوئی اور دیتا ہے، اور جب وہ چاہے اس حرارت کو نکال لے تو کسی کے لیے گل گلزار بن جائے گی، جسے جلانا چاہے. تو وہ مسبب الاسباب ہے، وہ وجود جو ہے، جو ناظم ہے، وہ جو ناظم اعلیٰ ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، اسباب کو مہیا کرتا ہے، ٹھیک ہے. پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا یہ جب وہ اسباب مہیا کرتا ہے تو متغیر ہوتا ہوگا، تغیر آتا ہوگا اس کے اندر، کچھ خلق کر رہا ہے، تغیر پذیر ہوتا ہوگا وہ، تو پھر وہاں تو تغیر نہیں ہے، ہیں اسباب مہیا کر رہا ہے، جب ایک چیز آپ مہیا کریں گے تو وہاں حرکت ہوگی، تغیر ہوگا، تبدیلی ہوگی، جبکہ وہاں تو نہ حرکت ہے نہ سکون ہے. کیا جواب دیا؟ فرماتے ہیں کہ خدا یا وہ وجود یا وہ ناظم اعلیٰ جس کی بحث ابھی ہم کر رہے ہیں، اسباب کو خلق کرنے سے یا تغیرات کو خلق کرنے سے متغیر نہیں ہوتا، بلکہ اس کے
پیدا کیے ہوئے تغیرات سے مخلوق متغیر ہوتی ہے.
صحیح ہے, مطلب وہ تغیرات کا بھی خالق ہے اور تمہارا بھی خالق ہے, وہ اس حرارت کا بھی خالق ہے اور وہ آگ کا بھی خالق ہے. ٹھیک ہے, تو ہم یہ نظر ہمیں آتا ہے. بہرحال یہ ایک دلیل ہو گئی. دوسری ایک اور دلیل جسے ہم برہان وجوب اور امکان کہیں گے, یہ بڑی انٹرسٹنگ اور بہت ہی دلچسپ بحث ہے. اگر آپ لوگوں کی سماعتیں بیدار ہیں تو ایک بلند آواز میں درود پڑھ دیجیے. اس کائنات میں جتنی بھی موجودات جو ہم دیکھ رہے ہیں یا جو نہیں بھی دیکھ رہے ہیں, ضروری تھوڑی ہے کہ جو چیز جو وجود آپ دیکھ نہیں رہے وہ موجود نہیں ہے. موجود اور وجود, یہ ایک بڑی ایک اور دلچسپ بحث ہے, اس کو ہم انشاءاللہ معاد کے وقت ڈسکس کریں گے کہ آپ لوگ یہاں پر کیا ہیں, موجود ہیں کیا, واقعی آپ یہاں موجود ہیں؟ اب اتنی بلند آواز پڑھی تھی تو یقیناً مجھے پتہ لگا تھا. تو کیا آپ لوگ اگر موجود ہیں تو آپ کا وجود کدھر ہے؟ اگر یہ موجود ہے تو وجود کیا ہے؟ یقیناً وجود, اصل حقیقت تو اس موجود میں وہ وجود ہے. موجود کی حقیقت تو وجود ہے نہ کہ موجود. تو اگر ہم موجودات کو دیکھیں یا تصور کریں تو یقیناً یا تو ان کی کوئی کاز ہوگی یا ان کی کوئی کاز نہیں ہوگی, یا سبب ہوگا یا سبب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یا علت ہوگی, سبب کو کہیں گے علت. جوان بھی بیٹھے ہیں اس لیے میں آسان لفظ کہہ دوں, علت یا کاز. اردو میں کہیں تو کاز. اگر اردو کا مطلب, اب تو اردو اسی قسم کی بن گئی نا, ہماری رومن اردو بن گئی ہے. تو کاز, اب کائنات کی اشیاء پہ نظر ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ پانی ہے. پانی کیوں ہے؟ کیا پانی بے آئینے ہی فضات خود کوئی وجود رکھتا ہے یا کسی سے مل کر بنا ہے؟ یقیناً ہائیڈروجن اور آکسیجن ملے ہیں تو یہ بنا ہے. اچھا, ہائیڈروجن جو ہے وہ بذات خود بنی ہے, وہ خود کوئی وجود ہے؟ یعنی کہ کیا وہ خود اپنے وجود پہ قائم ہے یا وہ بھی محتاج ہے کسی کی؟ ہیں, وہ بھی محتاج ہے یقیناً. اس کے اندر بھی پھر آپ کو الیکٹران اور پروٹون, وہ بھی, یعنی کہ آپ ذرے ذرے کے اندر جاتے رہیے, آپ کو محتاجگیاں دکھتی رہیں گی کہ ہر وجود, چاہے وہ ظاہراً ہو یا چاہے وہ عقلاً آ رہا ہو, تو یا تو وہ محتاج ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ جتنی اشیاء ہم دیکھ رہے ہیں یہ تو سب محتاج ہیں, یعنی کہ یہ کسی کی محتاج, اے بی کا محتاج, بی سی کا محتاج, سی ڈی کا محتاج, یہ تو سلسلہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. اب اگر یہ تمام موجودات ایک دوسرے کے اوپر انحصار کیے ہوئے ہیں تو پھر ان کی کریشن یہ وجود میں کیسے آ گئے؟ مثال کے طور پہ میں ایک آسان مثال دے کر آپ کو واضح کرتا ہوں کہ اگر ہم پانچ لوگوں کو یہاں کھڑا کر دیں لائن میں اور ایک ریس شروع کرنے لگیں کہ دیکھو ایک ریس شروع ہونے جائے گی, ایک جب ہم آپ کو ریس میں ایک حصہ لینا ہے, لیکن ایک شرط ہے, جب تک آپ کے برابر والا نہیں بھاگے گا آپ نے نہیں بھاگنا. ٹھیک ہے, اب 1 2 3 4 5 پانچ لوگ کھڑے ہوئے ہیں, اب اگر ان سے پوچھو گے کہ آپ نے نہیں بھاگنا جب تک آپ کے برابر والا نہیں بھاگے گا, تو یہ کھڑا رہے گا نا, انتظار کرے گا اسے بھاگنے کا. کیوں؟ یہ محتاج ہو گیا کہ جب تک یہ نہیں بھاگے گا میں نہیں بھاگوں گا. ٹھیک, اچھا تم کیوں کھڑے ہو بھائی؟ کہے گا بھائی میرے برابر والا جب بھاگے گا تو میں بھاگوں گا. اچھا اس سے پوچھو بھائی تم کیوں نہیں بھاگ رہے؟ کیا بھائی میرے برابر والا نہیں بھاگ رہے. ہر ایک دوسرے پہ محتاج ہے. ٹھیک ہے, تو اگر یہی سلسلہ چلتا رہے, ہاں, اور یہ پہلا والا اپنا کام شروع نہ کرے تو ہم یہ دیکھیں گے ریس شروع نہیں ہو سکتی, یعنی اس سلسلے کو جا کر کہیں رکنا ہے. اچھا اب ہم ایک مرتبہ دیکھتے ہیں کہ ریس شروع ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, تو عقلی طور پر یہ بات ثابت ہوگی کہ وہ جو آخر میں کھڑا تھا نا پانچویں نمبر پر, وہ بھاگا ہے, تبھی یہ پہلے دوسرے تیسرے بھی بھاگے. بات طے ہو جائے گی نا کہ بھائی ریس شروع ہو گئی ہے, آپ نے تو یہ کنڈیشن لگائی تھی کہ جب تک برابر والا نہیں بھاگے گا تب تک نہیں بھاگیں گے. اب اس کے برابر میں کوئی تھا ہی نہیں, وہ تو خود تھا, اس کے رائٹ پہ تو کوئی بھی نہیں تھا, یعنی کہ اس نے خود بھاگنا تھا. تو یعنی کہ اس ریس کو شروع کرنے والا یقیناً کوئی ہوگا, جہاں سے یہ ریس شروع ہوئی ہے, ٹھیک ہے. وگرنہ اگر ان کو دائرے میں کھڑا کر دیں اور پھر کہیں کہ جب تمہارے برابر والا بھاگے تو تمہیں بھاگنا ہے, تو بس پھر تو یہ دائرہ قیامت تک یہیں کھڑا رہے گا, کبھی بھی کوئی بھی نہیں بھاگے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر ان علت اور معلول اور علت اور معلول, ہاں, ان مجبوریوں کی کڑی بنتے 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 اگر پوری چین بن جائے تو پھر یہاں دور لازم آ جائے گا جو کہ پہ محال ہے. اس کا مطلب کہ کچھ بھی شروع نہیں ہو سکے گا, سبھی کے سب ایک دوسرے کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوں گے, تو پھر خلقت وجود میں نہیں آ سکے گی. کوئی تو ہو جو کہے کہ نہیں مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے, میں ہوں. تو اب سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ اب جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مخلوقات وجود میں آ گئی ہیں, اے بی کا محتاج ہے, بی سی کا محتاج ہے, تو یقیناً یہ محتاجگیاں ہمیشہ نہیں چلتی رہیں گی. کوئی وجود ہوگا کہ جس کی جو وجود ان تمام کی تمام موجودات کی علت تو ہوگا لیکن اس کی اپنی کوئی علت نہیں ہوگی, یعنی وہ علت العلل ہوگا, تمام علتوں کی علت. اس سے پوچھو تمہاری علت کون سی ہے, وہ کہے گا یہ والی بی ہے. بی کی علت کیا ہے, وہ کہے گا سی ہے. لیکن کوئی ہوگا کہ جو کہے گا کہ نہیں میری کوئی علت نہیں. اچھا یہاں پر جو ہے وہ دو موضوعات اب یہاں نکل رہے ہیں, اگر وقت ملا تو میں اور گہرائی میں چلا جاؤں گا, لیکن اتنی بات تو طے ہو گئی ہے, علت کی بات طے ہو گئی ہے, یعنی کہ علت معلوم کہ کوئی شاید وجود میں آ رہی ہے تو اس کی علت کیا ہے. اچھا اس علت کی بھی کوئی علت ہے یا وہ خود کوئی حقیقت ہے, ٹھیک ہے. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کائنات میں ہے اشیاء کی یا تو علت ہوگی یا علت نہیں ہوگی, تو ہمیں جتنی بھی اشیاء نظر آئیں گی اس کی ہمیں علتیں نظر آئیں گی, ہر علت کے پیچھے ایک علت ہوگی. تو یقیناً عقلاً یہ بات ثابت ہوگی کہ یہ علتیں جا کے ایک جگہ رکیں گی. جس جگہ جا کر یہ علت رک جائے, ٹھیک ہے, اس وجود کو آپ کہیں گے کہ وہ واجب ہے, واجب الوجود. اچھا اب واجب الوجود کی پھر دو قسمیں ہوں گی, میں اس لیے میں ڈر رہا ہوں یہ لفظ کہتے ہوئے کہ کہیں آپ دوسری طرف نہ چلے جائیں. اس کی کوئی علت ہوگی یا نہیں ہوگی, واجب ہے, یعنی کہ وہ اس کا وجود میں آنا جو ہے وہ واجب ہوگا, ٹھیک ہے, وہ حقیقت ہوگا, وہ ہوگا, ٹھیک ہے, اور وہ کاز نہیں رکھتا ہوگا عمومی طور کے اوپر. لیکن یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ واجب الوجود کی پھر دو قسمیں ہوں گی. اب یہاں بہت توجہ رکھیے گا, میں کہیں لے کے جانا چاہ رہا ہوں. ایک وجود وہ ہے مثال کے طور پہ کہ ہم کہیں 2 + 2 = 4, ٹھیک, کیا 2 + 2 = 5 ہو سکتا ہے؟ اچھا 4 کے علاوہ کچھ ہو سکتا ہے؟ اگر لکھا ہو 2 + 2 = 4, 4 ہی ہوگا, 4 کے علاوہ جو, اب تصور کر لیجئے کہ 4 کے علاوہ جتنے وجود آپ کے ذہن میں آئیں گے نا, ٹھیک ہے, وہ ممتنع الوجود ہوں گے, یعنی کہ ان کا نہ ہونا ضروری ہے. 4 کے علاوہ تمام موجودہ تمام وجود کا نہ ہونا یہاں ضروری ہوگا, یہاں ضروری ہوگا کہ 5 نہ ہو, 6 نہ ہو, 7 نہ ہو, واٹ ایور, ٹھیک ہو گئی بات. اچھا 2 + 2 = 4, یہاں 4 کا ہونا کیا ہوگا؟ بالکل بالکل صحیح فرمایا, میں یہی میں سننا چاہ رہا تھا, ماشاءاللہ ہم اور آپ ایک پیج پر ہیں. یہاں 4 کا آنا واجب ہو گیا, کیوں؟ جب تمام کے تمام وہ مراحل اور تمام منازل طے ہو چکی ہوں یا وہ تمام اسباب مہیا ہو جائیں کہ جو کسی وجود کے ہونے کے لیے ضروری ہیں, اب اس کا ہونا واجب ہو جائے گا, ٹھیک. لیکن یہ جو واجب الوجود ہوا ہے, یعنی کہ یہ جو وجود واجب ہو گیا ہے 4 کے ہونے کا, یہ جو قائم ہے 4, یہ کس کے اوپر قائم ہے؟ یہ ان دو 2s پہ قائم ہے, یہ ان دو 2s پہ قائم ہے کہ اگر وہاں وہ 2 نہ ہو تو پھر یہ 4 نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ واجب تو ہوا ہے لیکن بالغیر ہوا ہے, اس کو کہیں گے آپ واجب الوجود بالغیر, کسی کی وجہ سے واجب ہوا ہے, خود واجب نہیں ہے. یہ 4 علت رکھتا ہے اپنی, 2 اور 2 اور درمیان کا پلس اس کو نہ بھول جائیے گا, وہ اگر مائنس ہو جائے تو 0 ہو جائے گا, یعنی یہ اپنے ایکول ٹو کے پیچھے جتنے بھی نشانات آپ دیکھیں گے یہ سب اس کی علتیں قرار پائیں گے, لیکن جب یہ اس انداز میں لکھ دیے جائیں گے اس کا ہونا واجب ہو جائے گا. یہ بات طے ہو گئی. لیکن اب پھر یہاں پر سوال آئے گا کہ واجب تو ہو گیا ہے لیکن یہ تو بالغیر واجب ہے. ہاں, کوئی وجود ایسا ہوگا کہ جس کی کوئی علت نہیں ہوگی اور وہ واجب ہوگا, وہ وجود کائنات کی حقیقت ہے. وہی, یہ وہی ہوگا جو اس سے پہلے والی دلیل میں ناظم اعلیٰ کے طور پہ سامنے آیا تھا اور اب وہ واجب الوجود کے طور پہ سامنے آیا. یہاں ایک تیسرا وجود بھی ہے جو عموماً ہم کسی شے کا ہونا یا نہ ہونا دونوں پاسبلٹیز ہوں. یعنی ایک وہ وجود تھا جس کا نہ ہونا ضروری, ایک وہ وجود ہے جس کا ہونا ضروری, اور ایک وہ وجود ہے جو ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا. ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا, ایسی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ ممکن ہے, ممکن ہے ہو جائے, ممکن ہے نہ ہو. یہ وجود کوئی وجود نہیں ہے, ایگزسٹ نہیں کرتا. یہ ایک عموماً طالب علم جو ہیں وہ تھوڑا سا مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے ان میں. یہ کوئی وجود نہیں ہے, اس طرح سے کوئی وجود نہیں رکھتا کہ جناب یہ ممکن الوجود رکھا ہوا ہے. نہیں, اس وقت تو یہ واجب ہو گیا, اس کے سارے اسباب مہیا تھے, یہ ہو گیا. ممکن جو ہے وہ تصور میں ایک وجود ہے. یعنی کہ اگر میں آپ کو ایکویشن سے ہی سمجھاؤں, 2 + x = 4 ہو سکتا ہے؟ yes. اگر x کی ویلیو 2 ہو جائے تو 4 ہو جائے گا. یہ اگر مگر جب چلے گا نا, کہ اگر ایسا ہو جائے تو یہ ہو جائے گا. یعنی ممکن ہے ہو جائے اور ممکن ہے نہ ہو. اب سمجھ میں آیا؟ اب اگر میں کہوں 4 تو کہہ کے ہاں یہ ممکن ہے, 5 ممکن ہے, 7 ممکن ہے. کیوں؟ سب کچھ ڈپینڈ کر رہا ہے اس x کے اوپر. اگر ایسا ہو گیا تو ٹھیک ہے, اگر ایسا نہ ہوا تو پھر نہیں ہوگا. تو اب ڈیفینیٹلی اگر میں کہوں گا کیا 7 ہو سکتا ہے, تو ہوا تو نہیں ہے نا, کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کہیں گے ہاں ہو سکتا ہے, ممکن ہے. یعنی کہ 7 کا وجود ممکن الوجود ہوگا. لیکن جب آپ وہاں پہ لکھ دیں گے 5x کی ویلیو, تو اب 7 کا آنا واجب ہو جائے گا. یعنی واجب الوجود بالغیر, جو کہ ہونے سے پہلے ممکن تھا. یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ ہونے سے پہلے وہ ممکن تھا, اب ہو گیا ہے تو واجب الوجود بالغیر ہے. ٹھیک, اس معاملے میں دونوں خیال میں ایک تصور کیے جا سکتے ہیں. ظاہر باطن میں ایک ہیں, ظاہر میں الگ الگ نظر آ رہے ہوں گے, کیونکہ ظاہر میں ممکن ایگزسٹ نہیں کرتا, واجب وہ ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے. لیکن اگر علت رکھ رہا ہے تو پھر یقیناً وہ اس کے ہونے سے پہلے ممکن رہا ہوگا. بہرحال یہ امید کرتا ہوں کہ الجبرا نے مشکل تھوڑی آسان کی ہوگی. تو 3 وجود سمجھ میں آ گئے, واجب, ممکن اور ممتنع. ٹھیک, ممتنع جس کا نہ ہونا ضروری ہو. اب اگر وہ جو یونانی لوگ اور فلسفی کہتے تھے کہ بھائی تمہارا خدا اتنا بڑا پتھر بنا سکتا ہے کہ جس کو اٹھا نہیں سکتا, ایسے پتھر کا وجود کیا ہے؟ ممتنع, وہ ممتنع الوجود ہے. ہاں, اس کو ہم کہیں گے کہ جمع النقیدین, جمع الضدین, دو ضد اشیاء جمع نہیں ہو سکتی. کیا یہ پنکھا اس طرح چل سکتا ہے کہ رکا رہے؟ ہیں, کیا 4 کونوں والا ٹرائنگل بنا سکتے ہیں ہم؟ جب آپ 3 کونے کہیں گے تو ٹرائی کیسے بنے گا وہ؟ مطلب یہ ایک محال, مطلب یہ ایک ایسا وجود ہے کہ جو ممتنع ہے, جس کا نہ ہونا ضروری ہے. یہ کوئی خیالی مخلوق ہے کہ جس کا جو ہو نہیں سکتی. تو خدا ہر اس شے پہ قادر ہے جو اپنے ہونے کی اہلیت رکھتی ہے. ایسا پتھر ہونے کی اہلیت ہی نہیں رکھتا کہ جس کو ہوا جائے. تو یہ ایک سوال, ہم نے ایک باطل جواب بھی دے دیا. ٹھیک ہے, ایک بچی نے مجھ سے سوال کیا, 6th class کی بچی تھی, مجھے آج تک یاد ہے وہ سوال. کہتی ہے کیا خدا اپنے جیسا خدا فیل کر سکتا ہے؟ خدا ہر چیز بنا سکتا ہے, اپنے جیسا بنا سکتا ہے. کیا جواب دیں گے؟ اب تو تھوڑے توحید شناس ہو گئے. ہاں, ہر چیز خلق کر سکتا ہے نا, اپنے جیسا پیدا کر سکتا ہے. پریشان کیوں ہے؟ جواب دے دیجئے, کیا چیز روک رہی ہے؟ ارے اگر کر بھی دیا, جب اس کا سوال ہی باطل ہے, کیا اپنے جیسا خلق کر سکتا ہے؟ ارے جو خلق ہوتا ہے کیا خدا ہوتا ہے؟ جو خلق ہو گیا کیا وہ خدا رہا؟ یعنی تصور نہیں کر سکتے آپ. میں کل کہہ چکا کہ وہ ذات وہ ہے کہ جس کو تصور میں بھی اگر دوسرا تصور کریں گے تو وہی ہوگا, کیونکہ وہ تصور نہیں کیا جا سکتا, خالق خالق رہے گا. کسی نے پوچھا کہ چھٹے امام سے کہ خدا جو ہے وہ کہاں ہے, تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ یہ جو تو پوچھ رہا ہے کہ وہ کہاں ہے, وہ اس کہاں کا خالق ہے, وہ اس کہاں کا خالق ہے. کہاں کہاں کا مت, وہ تو اس وقت بھی تھا جب کہاں نہیں تھا, جب کہاں کا وجود نہیں تھا تو وہ تھا, اس نے کہاں کو وجود بخشا. اب ہم کہیں خدا ہر جگہ ہے, یہ بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ سکتے ہیں, لیکن اب ہم نہیں کہہ سکتے ہر جگہ ہے. ہر جگہ, ارے ہر جگہ جو ہے وہ, ہر جگہ جو ہے وہ مخلوق ہے, وہ خلق ہوئی ہے. وہ تو اس وقت بھی تھا جب جگہ بھی نہیں تھی, وہ تو اس وقت بھی تھا جب زمان اور مکان بھی نہیں تھے. وہ جو ہمارا موضوع طویل ہو جائے گا. تیسرا, یہ ہم نے برہان اور وجوب کو ڈسکس کیا ہے, اور تیسری اور آسان ترین جو دلیل ہے وہ ہے فطرت. کل بھی کر چکا کہ وہ صفات جن پر انسان کی خلقت ہوئی ہے, پیدائشی خصوصیات ہیں, خود یہ آپ کو بیان کریں گے کہ یقیناً انسان کی یہ جو فطرت ہے, جو صفات ہیں. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں طبعیت, اگر ہم پتھروں کے اوپر نظر ڈالیں, غریزہ یعنی کہ حیوانی خصوصیات, حیوان کے پاس غریزہ ہی غریزہ ہے, خواہش ہی خواہش ہے, عقل نہیں ہے وہاں پر. پتھر کے پاس تو خواہش بھی نہیں ہے نا, وہ تو ایک درجہ اور نیچے کی چیز ہے, وہ تو بیچارہ جہاں پڑا ہوا ہے تو وہیں پڑا رہے گا, ایسا ہی. اور جو تیسرا جو خصوصیت ہے انسان کے اندر, یقیناً اس کے اندر یہ بیسیکلی وہ طبعیت والی خصوصیت بھی ہے, غریزہ والی کیفیت بھی ہے, اور انسانی فطرت, نارمز, ویلیوز یہ بھی موجود ہیں. یہ خود اس کو کمال کی طرف لے جاتی ہیں, یہ خود اس کو جستجو کی طرف ابھارتی ہیں. اس میں کریشن کی ایک کوالٹی ہے. میں نے نہیں دیکھا کہ کسی بکری کو کہ وہ کہے کہ میں چارہ نہیں کھاؤں گی, آج میرا زنگر کھانے کو دل چاہ رہا ہے. وہ 1400 سال پہلے بھی گھاس کھاتی تھی, آج بھی گھاس کھائے گی, لیکن یہ انسان ہے جو چاہتا ہے کہ نہیں, طرح طرح کی یہ انسان کی فطرت ایسی ہے کہ وہ, ہم دیکھ چکے ہیں ماضی میں کہ منو سلوا بھی آیا تھا تو یہ کھا کر بھی اکتا گیا تھا کہ نہیں ہم روز روز یہ نہیں کھا سکتے, ہمیں تو وہ پیاز دو اور وہ لہسن ہو اور یہ ہو اور وہ ہو. اس نے اپنا مینیو بنا دیا. ٹھیک ہے, پیاز کی اہمیت کو سمجھیں, بہت سے لوگوں نے جنت کا کھانا ٹھکرایا ہے پیاز کے لیے. تم باہر, تو میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ انڈے میں پیاز ڈل جاتی ہے تو وہ منہ بنا لیتے ہیں, کہو میاں اس کی قدر سمجھو, جنت کا کھانا ٹھکرایا گیا ہے اس کی وجہ سے. تو بہرحال یعنی انسان کی فطرت ہے, وہ بہتر سے بہتر کی تلاش میں جاتا ہے. وہ کہتا نہیں اس سے بھی بہتر کوئی شے ہوگی, اس میں بھی کوئی جدت پیدا کرو. یہاں بھی زبیدہ اپنے کچھ ٹوٹ کے بتا دیں گے کہ اس کو یوں کر لو. تو بہرحال دلیل فطرت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسانی فطرت فطری طور پر خدا کو پہچانتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کمال سے محبت کرتا ہے, تو کمال مطلق سے محبت کرتا ہے, جو اس کائنات کی وجود, جو حقیقت ہے کہ جو کہ جس میں کسی قسم کا نقص نہیں پایا جائے گا, یہی تو کمال ہوگا. تو جو فطرت کا کمال سے محبت ہے, اب سمجھ میں آئے گا کہ کس کمال سے محبت ہے. یعنی کہ مخلوق کا اپنی خالق سے محبت, بنانے والے سے محبت ہے. مشکلات میں یقیناً, یعنی کہ واقعہ طویل ہے, رہنے دیجئے, آپ کے ذہنوں میں ہوگا. مطلب مثال کے طور پہ کہ اگر کوئی شخص ڈوب رہا ہے تو اس کے دل میں ایک امید ہوتی ہے کہ نہیں میں بچ جاؤں گا. یہ امید کہاں سے آ رہی ہے, کس سے امید ہے یہاں؟ تو جس سے امید ہے وہ وہی ہے کہ جو مسبب الاسباب ہے. ٹھیک ہے, اس کو اس لیے ہم کہیں گے توحید شناسی جو ہے وہ فطری ہے, فطرت میں شامل ہے. چنانچہ رسول خدا سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا, ہر مولود فطرت پر پیدا ہوتا ہے یہاں تک کہ اس کے ماں باپ اسے یہودی بنائیں یا نصرانی. ہر بچہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس فطرت کے اندر, اس فطرت پر پیدا ہونے والا انسان جو ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیدا ہوا, ہوا نہیں تھا, ہو گیا. یعنی کہ ہر حادث محدث کا محتاج ہوگا, ہر حادث اپنے محدث کا, بنانے والے کا محتاج ہوگا, جسے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی قدیمی سانح ہے, اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے. تو خود سبب اور موجد سے بے نیاز ہو جو کہ اس کا کوئی سبب نہ ہو, وہ سب کو بنائے لیکن اس کا کوئی سانح نہ ہو. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارے، چاند اور سورج کو ڈوبنے سے سانے کے وجود پر استدلال کیا تھا، یعنی کہ یہ دلیل حضرت ابراہیم نے اپنے زمانے میں استعمال کی ہے کہ جناب یہ ڈوب گیا، ہاں یہ بھی غروب ہو گیا، تو یقیناً یہ نہیں ہو سکتا ہے، اس کا مطلب اس کو بھی کوئی ڈوبانے والا تھا اور اس کو کوئی بنانے والا تھا، وہاں سے انہوں نے سانے کے وجود کے اوپر رکھا ہے۔ اب یہاں پہ ہم توحید کے دلائل اور کچھ اقسام آپ کے سامنے بیان کرنا چاہیں گے۔ ایک بار بلند آواز میں درود پڑھ دیجیے۔ میں ہرگز ہرگز یہ نہیں کہوں گا کہ یہ توحید کی اقسام ہیں، کتابوں میں اسی طرح سے لکھی ہوتی ہیں اکثر، لیکن بہرحال یوں کہیے توحید کو سمجھنے کے مختلف زاویے ہیں، ہم توحید کو منقسم نہیں کر رہے، ہم مختلف زاویوں سے اس کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ تقسیم ادھر ہو رہی ہے ادھر نہیں ہو رہی، کیونکہ ادھر تو کوئی تقسیم ہی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ تو توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید عبادی اور توحید افعالی۔ توحید ذاتی کیا ہے؟ توحید ذاتی یہ ہے کہ خدا ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس کے مانند اور ہم پلہ کا تصور بھی نہیں ہے، خدا کی ذات بسیط ہے، بسیط کا مطلب یہی ہوتا ہے جس میں کسی قسم کی کوئی رد و بدل نہ ہو سکے، اس کا کوئی جز نہیں ہے، اس میں ترکیب اور کسی قسم کی کثرت ممکن نہیں ہے، کوئی آلٹریشن نہیں ہو سکتی، کوئی چینجز نہیں ہو سکتی، کوئی کسی قسم کی کوئی ڈپینڈنسی نہیں ہے، اسی لیے نا کہ اگر کسی میں کوئی چینجز ہو رہی ہے تو اس کا مطلب اس چینجز کا محتاج ہے، اس کو فائدہ ہوا ہے اس چینجز سے، اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، پوری دنیا جو ہے وہ مسلمان ہو جائے، پوری دنیا اس کو سجدہ کر لے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پوری دنیا کافر ہو جائے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، وہ ذات کچھ اس انداز کی ذات ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، فائدے کا تصور ہی نہیں ہے اس جگہ۔ بہرحال تو توحید ذاتی تو کھلی ہے، مسئلہ نہیں ہے، توحید صفاتی، ہاں یہ ایک مشکل مرحلہ ہے، توحید صفاتی یعنی کہ جو اس کی صفات ہیں وہ اس کے عین ذات ہیں، یوں نہیں ہے کہ ذات الگ ہے اور صفات الگ ہیں، مشکل بحث ہے، اس کو میں پھر مثال سے سمجھا دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ کوئی ڈاکٹر ہے اس محفل کے اندر، ٹھیک ہے، اب یقیناً آپ نے انٹر کے بعد کسی میڈیکل کالج میں داخلہ لیا ہوگا، اس وقت آپ ڈاکٹر تو نہیں ہوں گے، اس کے بعد جناب 5 سال آپ نے تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد جو ہے آپ نے میڈیکل سائنس ڈگری آپ کو ابھی بھی نہیں ملی، ہاؤس جاب کیا آپ نے، اور ہاؤس جاب کے بعد پھر آپ نے جو ہے وہ ڈگری کا جو ہے وہ حصول ہو گیا، اب آپ ڈاکٹر بن گئے، آپ نے علم طب حاصل کر لیا، ٹھیک، یہ جو علم طب آپ نے حاصل کر لیا، اب آپ اس علم کے ساتھ ڈاکٹر ہو گئی ہیں، یہاں ڈاکٹر ایک بیٹھی ہوئی ہیں، ہماری ایک اسٹوڈنٹ ہیں، میں جانتا ہوں اس لیے میں ان کو فوکس کر کے کہہ رہا ہوں، اب یہ جو ڈاکٹر ہو گئے ہیں آپ، علم کے ساتھ ڈاکٹر ہوئے ہیں، کل تک آپ ڈاکٹر نہیں تھے، علم کہیں تھا، علم طب آپ نے اس کو حاصل کیا، کس کیا اور ڈاکٹر ہو گئے، ٹھیک ہے، وہ عالم ہے، علم کے ساتھ عالم نہیں ہے، بے ذات عالم ہے، اگر علم کے ساتھ عالم ہوتا تو علم کو علیحدہ تصور کرنا پڑے گا اور ذات کو علیحدہ تصور کرنا پڑے گا، جب ذات اور علم علیحدہ تصور ہوں گے تو دو ہی کا کنسیپٹ آئے گا، تو پھر واحد کہاں رہا، پھر واجب کہاں رہا، واجب الوجود تو کسی پر جو بذات واجب ہوتا ہے وہ کسی پر انحصار نہیں کرتا، تو پھر یہ کس قسم کا واجب تھا؟ بہرحال تو اسی لیے ہم کہیں گے کہ وہ علم کے ساتھ عالم نہیں ہے، عالم ہے، حیات کے ساتھ حی نہیں ہے، وہ بذات حی ہے، ٹھیک ہے، الذی من دل علی ذاتہ بذاتہ، اس کی ذات خود اپنی ذات پر دلیل ہے۔ وقت کافی ہو گیا، میں سمیٹوں گا۔ توحید عبادی، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، توحید عبادی صرف خدا کی ذات کے لیے مخصوص ہے، یعنی کہ عبادت صرف خدا کی ذات کے لیے ہو، صرف وہی عبادت کے لائق ہو، اور آخری جو قسم ہے اس کو ہم کہیں گے توحید افعالی، یعنی یہ بات طے ہے کہ ہر فعل جو ہے وہ فعل خدا ہے، خدا کے علاوہ کچھ نہیں، ہر فعل فعل خدا، جبر اور اختیار کی بحث میں اس کو پھر کھول کر بیان کروں گا، لیکن ابھی صرف اجمالاً بیان کر دیتا ہوں کہ ہر فعل فعل خدا ہے، خدا ہی ہے، رزق دیتا ہے، زندہ کرتا ہے، مارتا ہے، ہر فعل کے پیچھے اسی کا حال ہے اور کوئی نہیں، اس کا اذن ہے، اس کا اختیار، اس کا اذن ہے کہ ہم اپنے چاہت میں اختیار رکھیں، یعنی کہ اس کی چاہت ہے کہ ہم اپنی چاہت میں اختیار رکھیں, یہ بھی اسی کی چاہت ہے کہ ہم اپنی چاہت میں اختیار رکھیں. وہ اپنی قدرت کاملہ سے خلق کرتا ہے, روزی دیتا ہے, رزق دیتا ہے, مارتا ہے, اپنے کاموں میں کسی کا محتاج نہیں ہے, کوئی محتاجگی نہیں ہے. وہ مدد نہیں طلب کرے گا کہ مجھے مخلوق کو خلق کرنا ہے اور کسی کو بلا لے کہ آؤ میری مدد کر لو. یہ وہ بندہ ہے جو خالق کی مدد کرتا ہے, وہ یہ ایسے شعروں پہ داد نہیں دیں گے ہم کہ نہیں وہ بسیط ہے, وہ سمد ہے. ہاں وہ خلقت میں کسی کی مدد مانگے گا کہ آؤ مجھے میری خلقت میں مدد کر لو. ہاں وہ مدد مانگتا ہے, کب مانگتا ہے؟ وہ اپنے نظام کے لیے مانگتا ہے کہ یہ نظام جو میں نے بنایا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے میں مدد کرو, زمین پہ نافذ کرو اس کو, کیونکہ وہ خود اجباراً نافذ نہیں کرے گا اس کو, یہ بندوں نے اڈاپٹ کرنا ہے. تو بہرحال تو یہ توحید کی چار اقسام ہیں جو کہ ہم نے اس وقت سامنے اس کو دیکھی ہیں. کل انشاءاللہ تعالی ہم صفات خدا پر مزید بحث کر کے اپنی گفتگو کو عدل کے باب میں لے جائیں گے. میں یقیناً اعتراف کرتا ہوں کہ یہ موضوعات جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ 50 منٹ کے لیے نہیں ہیں, اور یہ صرف تشنا کرنے کے لیے تو محفل ہو سکتی ہے, درس ہو سکتا ہے, لیکچر ہو سکتا ہے, سیراب ہونے کے لیے تو صدیاں چاہیے. تو بہرحال دعا ہے پروردگار عالم سے کہ ہمیں ان موضوعات کو سمجھنے کی اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے.